نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. سولہ پارہ اور سترہویں پارے کا ایک پاؤ تلاوت کیا گیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیس میں ہے ابتدا میں، اور پچھلے پارے کے ایک رکوع میں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنی قوم میں بیان فرما رہے تھے، کسی نے ان سے یہ پوچھ لیا کہ آپ بتائیے اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا کہ کیونکہ نبی تھے، پیغمبر تھے، اور پیغمبر سے بڑا کوئی عالم نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں، یعنی اپنا عرض کر دیا کہ میں، اس وقت مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، چاہے وہ نبی کہے یا کوئی اور. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کو اللہ کے علم کے ثبوت کرتے تھے کہ اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے چونکہ یہ بات نکل گئی تو یہی بات باعث امتحان بن گئی. ہم صبح سے شام تک نہ جانے کتنی باتیں ایسی کہتے ہیں کہ جو اس لائق ہوتی ہیں کہ آدمی امتحانوں میں گھر جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ امتحان بھی اس کا لیتے ہیں جو امتحان کے لائق ہوتا ہے. ہم تو ویسے ہی نالائق ہیں، اللہ تعالیٰ امتحان نہ لیں تو یہی اسی میں ہماری کامیابی ہے. لائقوں کا امتحان لیا جاتا ہے اور جو قریب ہوتا ہے اس کا امتحان لیتے ہیں. تو نزدیک آنا بیش بہت حیرانی، جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کو حیرانیاں بھی بہت ہوتی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات جب زبان سے نکلی تو اس پر گرفت ہو گئی اور کہا کہ موسیٰ، آپ نے یہ بات کہی ہے لیکن ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین کے پاس ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، فوراً کہا کہ اللہ میاں، اگر مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی ہے تو میں تو ضرور اس سے علم حاصل کروں گا، مجھے اس کا پتہ بتائیے تاکہ میں جا کر اس سے کچھ سیکھوں. حالانکہ وہ جو جس کا ذکر اللہ نے فرمایا ان کا علم اور اعتبار سے تھا. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تکوینی علوم عطا فرمائے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریع علوم تھے، شریعت کا علم تھا. تو بلا شک و شبہ تکوینی علوم اور ہیں اور شریعت کا علم اور ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت کے علم میں حضرت موسیٰ سے بڑھ کر اس وقت کوئی نہیں تھا، لیکن چونکہ تکوینی علوم بھی بہرحال علم کا حصہ تو ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس مقام پر جاؤ تو وہاں پر تمہیں ایک بندہ ملے گا. تو پوچھا کہ اللہ، اس کی کیا علامت ہے؟ میں کہاں پر اس کو پاؤں گا؟ مجمع البحرین تو ایک نہیں ہے، مجمع البحرین کئی جگہ ایسی ہیں جہاں پر دریا جو ہیں یا سمندر جو ہے وہ مل رہے ہوتے ہیں، کئی مقامات ایسے ہیں دنیا کے اندر. تو اس لیے یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اس خاص مقام کی نشاندہی فرما دی اور کہا کہ اپنے ساتھ تم ایک مچھلی لے لو، جہاں وہ مچھلی غائب ہو جائے بس وہی جگہ ایسی ہے جہاں وہ تمہیں بندہ ملے گا میرا. اپنے ایک خاص خادم حضرت یوشع بن نون بن افراہیم بن یوسف، ان کو اپنے ساتھ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا لفتا، فتح کے لفظ سے، فتح جوان کو کہتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی خادم بھی ہو تو اس کو خادم یا نوکر کہہ کر بلانا مناسب نہیں ہے، جوان ادھر آؤ. تو جوان کے لقب سے اس کو کہا تھا کہ اس کی، کیونکہ خادم وہی ہونا چاہیے جو خدمت کر سکے، اور خدمت تب کر سکے گا جب جوان ہوگا. خادم بھی اگر بوڑھا ہو تو خدمت کیا کرے گا، وہ تو خود بیچارہ خدمت کے لائق ہوگا. اس لیے فتح کا لفظ فرمایا کہ ان کا جو خادم تھا یہ جوان تھا، اور اس کو ساتھ لیا، مچھلی اپنے ساتھ لی اور چل پڑے، زمبیل کے اندر ڈال لی. چلتے رہے یہاں تک کہ ایک مقام پر آرام کے لیے ٹھہرے. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ بھنی ہوئی مچھلی تھی جس کو ایک دو مرتبہ پہلے کھایا بھی تھا دونوں نے، تو ایک سائڈ سے کھا چکے تھے. اب وہاں پر پہنچے، کچھ دیر آرام کی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ لگ گئی تو وہ توشہ دان سے مچھلی نکلی اور نکل کر دریا میں، سمندر میں چلی گئی. حضرت یوشع بن نون دیکھ رہے تھے، اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ جہاں وہ مچھلی گئی ہے وہاں ایک سرنگ سی بندی چلی گئی، گویا دریا کا پانی یا سمندر کا پانی ٹھہر گیا اور وہاں پر ایک سرنگ سی بنتی چلی گئی، وہ اپنی جگہ بھی بنائی اس نے جانے کی. لیکن حضرت یوشع دیکھ تو لیا، دیکھا تو صحیح انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام چونکہ سو رہے تھے جب اٹھے تو ان کو بتانا یاد نہیں رہا، بس اٹھ کے چل پڑے. ایک دن رات کا سفر مزید آگے کیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام ایک جگہ پر ٹھہرے اور کہا کہ بھائی اس سفر نے ہمیں تھکا دیا، حالانکہ اس سے پہلے تھکے نہیں تھے، لیکن پتہ چلا کہ چونکہ مقصود پیچھے رہ گیا، جب مقصود آگے تھا تو اس وقت تک تھکاوٹ بھی نہیں تھی، لیکن مقصود چونکہ پیچھے چلا گیا اس لیے اب تھکاوٹ بھی ہوئی. اب انہیں یاد آیا بات اور کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکا، وہ مچھلی تو جا چکی. کہا کہ وہی تو مقام تھا ہمارا، جس مقام پر وہ مچھلی گئی ہے اسی مقام پر ہمیں جانا تھا. بہرحال اسی انہی راستوں پر جن سے آئے تھے چلے واپس، اور دوبارہ ایک رات دن کا سفر طے کر کے جب پہنچے اس مقام پر تو جس پتھر پر ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اور سوئے تھے، دیکھا کہ وہاں ایک شخص چادر تان کر لیٹا ہوا ہے. اب جب وہاں پہنچے تو انہوں نے السلام علیکم کہا، اس نے جواب دیا اور کہا کہ جنگل میں سلام کرنے والا کون آ گیا بھائی، تو یہاں تو کوئی ایسا آدمی نہیں. تو انہوں نے بتایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام. تو انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ بن عمران؟ تو کہا کہ ہاں. تو بہرحال پھر حضرت موسیٰ نے اپنے آنے کی غرض و غایت بیان کی کہ میں اس لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو تم میرے ساتھ رہ نہیں سکو گے، اور وجہ کیا تھی کہ جو علوم انہیں حاصل تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ ان کے لیے جائز ہی نہیں تھا کہ کوئی بات خلاف شرع دیکھیں اور نہ روکیں، یہ کیسے ممکن. عالم کی شان ہی یہ ہے کہ جب خلاف شرع کوئی بات ہو رہی ہو تو اسے ٹوک دے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام سے بڑا عالم کون تھا شریعت کے علوم کا، اس لیے یہ ناممکن ہے. اس لیے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ صبر کروں گا، یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ جو کچھ کہیں گے میں جو ہے وہ اس کو بولوں گا نہیں. تو ستجدنی انشاءاللہ صابرا کا لفظ بولا، ان قریب آپ مجھے صابر ہی پائیں گے. چنانچہ چل پڑے. اب جب چلے تو ایک کشتی میں سوار ہوئے، اور حضرت خضر نے بیٹھتے ہی، وہ کشتی والا ان کا جاننے والا تھا، بیٹھتے ہی کلہاڑی سے ایک تختہ جو ہے اس کا نکال دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ عجیب ہیں آپ، انہوں نے آپ کو بغیر پیسوں کے سوار کرایا ہمیں بھی، اور آپ نے بیٹھتے سب سے پہلے جو ہے اس کا تختہ کشتی کو ناکارا کر دی، گویا کہ اب کشتی غرق ہو جائے گی. حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اس لیے ہم اور آپ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ لا تواخذنی بما نسی، میں بھول گیا تھا یہ بات، لیکن اب میں جو ہے جب میں بھول گیا تو مجھ پہ سختی مت کرو، تم ساتھ رہنے دو. کہا کہ اچھی بات ہے. پھر ساتھ چلے، یہاں تک کہ جب کشتی سے اتر کے آگے چلے گئے ہوں گے، دیکھا کہ ایک نوجوان ایک بچہ ہے، نابالغ غلام کا لفظ یہاں پر ہے، لقیہ غلام فقتلہ، اس لڑکے کو پکڑا اور حضرت خضر نے قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کیسے چپ رہ سکتے تھے؟ کہا قتلتا نفسا زکیہ، زکیہ کے لفظ سے بتا رہا ہے کہ بچہ نابالغ تھا، کیونکہ معصوم یا تو نبی ہو سکتے ہیں یا پھر نابالغ بچہ، اس لیے فرمایا قتلتا نفسا زکیہ تم بغیر نفس، کہ تم نے ایک بچے کو قتل کر دیا بغیر کسی قصور کے، تو یہ تو آپ نے بہت ہی سخت گناہ کا کام کیا. تو فرمایا قال علم اقول لك انك لن تستطيع معي صبر، میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر میں اب سوال کروں تو فلا تصاحبنی، پھر آپ مجھے اپنا ساتھی مت بنائیے، تو میرا اور راستہ آپ کا جدا ہو جائے گا. یعنی یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اعتراض نہیں کروں گا، اعتراض تو کریں گے اگر دیکھیں گے تو خلاف شرع، اس لیے فرمایا کہ آئندہ اگر میں سوال کروں آپ سے تو آپ بے شک میرا راستہ الگ کر دیجیے. پھر آگے چلے، یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے، اور جب بستی میں پہنچے تو ان سب کو بھوک لگ رہی تھی. ان حضرات نے ان سے کہا کہ بھئی ہماری مہمانی کرو، انہوں نے انکار کر دیا. وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا. کہا کہ عجیب آدمی، اس بستی والوں نے آپ کو نہ پانی کا پوچھا نہ کھانے کو، مانگنے کے باوجود نہیں دیا، اور بستی کا ایک مکان ٹوٹ رہا تھا، گرنے والا تھا، اس کو ٹھیک کر دیا آپ نے. تو حضرت خضر نے فرمایا کہ ہذا فراق بینی و بینی، میرے اور آپ کے درمیان بس یہ فراق ختم. اب چونکہ معاملہ ختم ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمایا کاش کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ اور صبر کر لیتے، ساتھ رہ لیتے، تو ہمیں ان کی اور باتیں بھی معلوم ہو جاتی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان واقعات کو ذکر کیا، ان سب میں عبرت ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو علوم پھیلائے ہوئے ہیں، کچھ علم تو ہمارے سامنے ہیں لیکن علم کا بہت سا حصہ ہمارے سامنے نہیں دیے، وہ تکوینی علوم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. تو بہرحال حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہمارا اور آپ کا راستہ جدا، اب جہاں تک یہ معاملات تھے اب آپ نے صبر نہیں کیا ان پر، تو میں آپ کو اس کی حکمتیں اور مصلحتیں بتاتا ہوں. لازمی بات ہے کہ جو کچھ کیا میں نے اللہ کے حکم سے کیا، جب اللہ کے حکم سے کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی مفسرین کرام نے فرمایا کہ حضرت خضر بھی نبی ہیں، اگرچہ صاحب شریعت نہیں تھے لیکن تھے نبی، اس لیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر وحی آتی اور وحی کے ذریعے ہی وہ ہدایت حاصل کرتے تھے، اور اس کے بعد ہی انہوں نے کوئی قدم اٹھایا، ورنہ تو ان کے لیے بھی جائز نہیں تھا، جو کام جو ہے کسی اور کے لیے جائز نہیں، ان کے لیے کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ غیب سے واقف ہیں اور غیبی امور سے واقف ہیں، تکوینی امور سے واقف ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے لیے بعض چیزوں کو مستثنی فرما دیا تھا. تو یہاں پر حضرت خضر نے فرمایا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں، جہاں تک اس کشتی کا تعلق ہے کہ میں نے اس کا تختہ اکھاڑا تھا، تو وہاں چونکہ ایک ظالم بادشاہ کی حکمرانی، وہ یہ کرتا تھا کہ جو کشتی صحیح سالم ہوتی تھی اسے وہ چھین لیتا تھا، اور یہ 10 بھائی تھے جن کی کشتی تھی، تو 5 بھائی ایسے تھے جو گزر بسر اسی کشتی پر کرتے تھے، اور 5 بھائی ایسے تھے جو یوں کہہ لیجیے مفلوج تھے، بےچارے معذور تھے، تو ان کی دیکھ بھال جو کچھ تھا وہ سب کچھ خرچ انہی کے ذمے تھا. تو اگر وہ بادشاہ اس کشتی کو چھین لیتا تو ان کا ایک ذریعہ آمدنی جو ہے وہ ختم ہو جاتا، اس لیے میں نے اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ بادشاہ اس کشتی کو حاصل نہ کرے، یہ وجہ تھی. جہاں تک غلام کو قتل کرنے کا تعلق ہے اس لڑکے کو، تو اس لڑکے کے والدین نیک تھے، اور اگر یہ لڑکا بالغ ہو جاتا تو اپنے ماں باپ کو دین سے ہٹا دیتا، کفر کا سبب بن جاتا، اس لیے اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا اس کو قتل کر دو تاکہ اس کے ماں باپ دین پر باقی رہیں. اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کے علم میں تو تھا، تقدیر میں تھا، تو بات وہیں آ جاتی ہے کہ تقدیر کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر محکم ہوتی ہے، ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے، یعنی معلق کہہ لیجیے اس کو، ایک تقدیر ہوتی ہے معلق کہ اگر یہ بالغ ہو گیا تو کافر بنائے گا نا، لیکن اگر پہلے ہی قتل ہو گیا تو کہاں سے بنائے گا، یہ بھی تو تقدیر ہی کا حصہ ہے. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طاعون کی بیماری جہاں پھیلی ہوئی تھی وہاں سے واپس گئے، تو کسی نے کہا کہ کیا آپ تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، تقدیر سے تقدیر ہی کی طرف بھاگ رہا ہوں، ہوگا پھر بھی وہی جو اللہ چاہیں گے، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ میں بھاگوں گا تو کچھ اور ہو جائے گا. ارے تقدیر میں یہ بھی تو لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس ملک میں جائے گا تو مرے گا، نہیں جائے گا تو نہیں مرے گا، اس لیے میں نہیں جا رہا، وہ بھی تقدیر ہی میں لکھا ہوا ہے، ہٹ کر تھوڑی ہے، اس لیے کوئی چیز جو تقدیر میں ہے اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہوتا. اب یہ بھی لکھا ہوتا ہے بھائی بیمار ہوگا، فلاں ڈاکٹر سے علاج کرا لے گا ٹھیک ہوگا، نہیں کرائے گا تو نہیں ہوگا، تعویذ لے لے گا ٹھیک ہو جائے گا، نہیں تعویذ لے گا نہیں ٹھیک ہوگا. لیکن بس تعویذ یاد رکھیے کہ شرک والا نہ ہو، ایسے آدمی سے تعویذ لینا جائز نہیں ہے جس کے عقائد کا معلوم نہ ہو، اور جس کا یہ نہیں پتا ہو کہ اس کے عقائد ٹھیک ہیں. جس آدمی کے عقائد ٹھیک ہو تعویذ بھی اسی سے لو، تاکہ تعویذ قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہ ہو، قرآن و حدیث کے مطابق ہو، شرکیہ نہ ہو، اگر اس میں شرکی الفاظ ہوں یا ایسے الفاظ ہوں جو ہمیں معلوم نہ ہو اس کا ترجمہ، تو پھر اس کو استعمال کرنا صحیح نہیں، اس لیے کہ شرکیہ چیزوں کا استعمال ممنوع ہے. بہرحال یہ تکوینی امور تھے جو اللہ رب العزت نے ہمیں اس کی ایک جھلک دکھا دی. اب اس میں بہت سی بحث ہے لمبی کہ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت موجود ہیں یا نہیں، زندہ ہیں یا نہیں، تو مفسرین کرام نے اس سلسلے میں بہت سے دلائل ہیں، بعض راز ان کی حیات کے قائل ہیں، خضر کا کام کروں اور رہنما بن جاؤں، تو حضرت خضر موجود ہیں بعض کی رائے کے مطابق، بعض کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا، دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں، یہ موقع ان کو بیان کرنے کا نہیں ہے، اس لیے انشاءاللہ اگر اللہ نے پھر کسی وقت موقع دیا تو اس کو میں عرض کر دوں. آگے اللہ تعالیٰ نے بادشاہ سکندر ذوالقرنین جی اچھا دیوار والی بات رہ گئی, بہت دلچسپی سے سن رہے ہیں اس کا مطلب. تیسری بات یہ تھی کہ جب وہ بستی میں داخل ہوئے تو دیوار کو ٹھیک کر دیا, تو وہ دیوار کو ٹھیک اس لیے کر دیا کہ اس دیوار کے نیچے کچھ لوگوں کا خزانہ تھا, خزانہ مدفون تھا, اور اس کے والدین نیک صالح تھے. تو اللہ تعالیٰ نیک ماں باپ کی اولاد کو فائدہ پہنچاتے ہیں, تو یہاں ان کو فائدہ پہنچانا مقصود تھا. اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ نظر آ جاتا, لوگ نکال کر لے جاتے, جن کا وہ مال تھا, جن کی وراثت تھی ان کو نہ مل پاتا. اس لیے انہوں نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا تاکہ خزانہ مدفون ہی رہے. اس طرح اللہ تعالیٰ کے ہزار ہا واقعات دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں, جو غیب جن کو کہہ لیجئے, غیب کا پردہ جن پر پڑا ہوا ہے, ہمارے علم میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کو اور اپنی حکمتوں کو زیادہ بہتر جانتے ہیں. اس لیے ان تمام امور کو جو اس قسم کے ہوں, بعض اوقات ہمیں حکمت معلوم نہیں ہوتی تو حکمت اللہ کے ثبوت کرنا چاہیے, ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو. بات یہ ہے کہ چیز کی حکمت اگر معلوم کرنے لگیں, ہمارے نوجوانوں کا بہت شوق ہوتا ہے کہ اس کی لاجک کیا ہے, اس کی جو ہے وہ حکمت کیا ہے, اس کی مصلحت کیا ہے. بات یہ ہے, میرا سوال یہ ہے کہ نا کلام نے یہاں لگائی ہے, پیچھے کیوں نہیں لگائی, اس کی حکمت کیا ہے, آگے کیوں لگا دی بھائی, حکمت تلاش کرو. آنکھیں سامنے لگا دی, پیچھے کیوں نہیں لگا دی, ہاتھ ہمارے یہاں لگے ہوئے ہیں, کہیں اور کیوں نہیں لگا دیے. تو اب ایک ایک چیز کی حکمت کہاں تلاش کرو گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے اور جیسا جس کو جیسا رکھا, جہاں بھی رکھا ہے, اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو, ان کی حکمتوں کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. ہاں اگر آسانی سے سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے, لیکن بہت زیادہ تک دو مت کرو. بعض حکمتیں فقہاء کرام نے, مفسرین کرام نے بھی بیان کی ہیں, لیکن جس حد تک بیان کر سکتے تھے. بعض باتیں ایسی بھی ہیں جو جن کی حکمتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے پیچھے پڑنے کا حکم نہیں دیا, بلکہ اس میں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے, جو چیز اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں میں اس کے مطابق ایمان لاتا ہوں, اتنا ہی کافی. دنیا کے اندر بہت سے بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کا لقب ذوالقرنین اور اتفاق سے نام بھی سکندر گزرا ہے. اصل میں مکہ کے مشرکین نے کچھ سوالات کیے تھے, ان میں سے ایک سوال 15ویں پارے میں گزرا, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, روح کے بارے میں کہ روح کیا چیز ہے. تو اللہ نے فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, امر ربی ہے بس, اور کچھ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جسم سے نکل جاتی ہے, ہمیں نظر نہیں آتا, اور وہ جسم جو پہلے حرکت کر رہا تھا اب لاش بن جاتا ہے. تھوڑی دیر پہلے گلے سے لگاتے تھے, اب اس کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں. بیٹا اپنے باپ کو نہلاتے ہوئے ڈرتا ہے چپٹ نہ جائے کہیں. مرنے کے بعد بہت سے لوگ باپ کو نہیں نہلاتے, باپ بیٹے کو نہیں نہلاتا, کہ ایسا نہ ہو کہ چپٹ جائے, لپٹ جائے, مصیبت گلے لگ جائے. اس کمرے میں داخل نہیں ہوتے, ان کی چیزوں کو استعمال نہیں کرتے, کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ مردہ ہے کچھ کر بیٹھے. الحاظب اللہ, اللہ تعالیٰ ایسے خیال باطل سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. بات یہ ہے کہ یہ باپ ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے, تمہارا عزیز ہے. اس لیے وہ پیسے لیے اور چل دیے, 1500-2000 جو بھی لیے انہوں نے, اس کو اس سے غرض. اس لیے میں عزیزوں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اپنے مردوں کو خود نہلایا کرو, آخری خدمت ہے آپ کے عزیز کی, اس کے بعد آپ سے کوئی خدمت وہ نہیں لے گا. باپ مر گیا تو بیٹے کو چاہیے خود نہلائے. ارے بھائی خود بھی نہاتے ہو گے نہیں, خود نہانا تو مشکل ہے, دوسرے کو نہلانا آسان. خود نہاؤ گے تو ناک میں پانی بھی ڈالنا ہے, غرارہ بھی کرنا ہے, یہاں تو نہ غرارہ ہے نہ ناک میں پانی ڈالنا ہے. تو اس لیے خود دوسرے کو نہلانا تو بہت آسان ہے, سنت کے مطابق آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر سنت کے مطابق نہیں آتا, تم ویسے ہی 3 مرتبہ پورے جسم پر اچھی طرح پانی ڈال دو, غسل ہو گیا. کوئی شخص سمندر میں ڈوب گیا, فقہی مسئلہ یہ ہے. اصل میں دیکھیے, اب نکال دو ہم سمندر سے رہے, اب تو چاہیے تھا کہ اس کو غسل نہ کراتے, لیکن زندوں پر نہلانا ضروری ہے. اس لیے اگر کوئی شخص سمندر سے نکالتے ہوئے نیت کر لے نہلانے کی, اور ایک ڈبکی اپنی طرف سے دے کے نکال لے, تو غسل ہو گیا, پھر ضرورت نہیں. لیکن یہ چیز تبھی ہوگی جب مسئلہ کسی کو معلوم ہوگا, مسئلہ ہی معلوم نہ ہو تو پھر کیسے عمل ہوگا. پر رہنما اگر ایسا ہو کہ ہاتھ پکڑ کے پرپیچ وادیوں سے آپ کو لے کے نکال کے لے جائے, تو آسانی سے نکل جاؤ گے. لیکن اگر رہنما ہی جو ہے وہ لباس خضر میں تو ہو, لیکن راہزن ہو, لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں, اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو لباس خضر ہو لیکن راہزن ہو, رہنما نہ ہو, تو وہ آپ کو کہاں پار کرائے گا؟ ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبے. تو رہنما اگر ڈوبا ہوا ہو خود تو وہ کہاں سے پار کرائے گا کسی کو؟ اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ اپنے عزیزوں کو نہلانا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. یہ تو لوگوں نے پیشہ بنا لیا، ورنہ حقیقت یہ ہمارے حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے والد مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے تو باقاعدہ سکھر میں رہتے تھے تو اس قسم کا ایک گروپ تیار کیا تھا کہ کہیں بھی سکھر شہر میں کسی کا انتقال ہو جاتا تھا جاننے والوں میں تو وہ جا کے اللہ کے لیے نہلا دیا کرتے. بڑا اجر و ثواب ہے، حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے لیے نہلائے وہ ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا، معمولی اجر و ثواب. لیکن ہم 1500 روپے لے کے اس ثواب کو غارت کر دیتے، اور جو نہلانے آتے یقین کریں انہیں نہلانا آتا بھی نہیں. میں نے خود ایک دفعہ دیکھا اس طرح سے عمل تو بڑا دکھ ہوا. اتفاق سے ایک لڑکا امریکہ سے آیا ہوا تھا، ممکن ہے یہاں ہو ورنہ یہیں رہتے ہیں قریب میں، امریکہ سے آئے تھے، والد کا انتقال ہو گیا، والد بھی کچھ دن امریکہ سے رہ کے آئے تھے، 8-10 سال 12 سال پہلے کی بات ہے، گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ شکل سے مجھے شریف آدمی لگے بہت. میں نے کہا کہ میاں تم خود کیوں نہیں نہلا دیتے؟ کہا مجھے آتا نہیں. میں نے کہا میں سکھا دیتا ہوں، تم نہلانے والے بنو. تو کہا کہ بہت اچھی بات ہے. میں نے ان کو طریقہ بتا دیا، کتاب بھی دے دی کہ کتاب لے لو اس کے مطابق نہلا دینا. وہ بےچارے چلے گئے. تھوڑی دیر بعد کہا کہ اگر آپ ساتھ چلیں تو بہت اچھا ہے، نہلاؤں گا میں ہی، آپ دیکھتے رہنا. میں نے کہا چلو. تو بہرحال چلے گئے. تو ابھی نہلانے شروع کیا تھا کہ اتنے میں جن صاحب کو بلایا تھا وہ آ گئے، اور انہوں نے جلدی سے ان کو ہٹایا کہ ہٹو میاں میں نہلاتا ہوں. اور ایک چادر ہم نے پہلے موٹی سی ڈالی ہوئی تھی سطر پوشی کے لیے، اس نے اس چادر کو ہٹا کے پتلا سا ایک وہ جو ہے وہ لٹھا جو ڈال دیا، جیسے ہی پانی ڈالا تو وہ مردہ برہنہ ہوگی. میں نے اس کو پہلے سمجھا دیا تھا کہ یہ، اس نے خیر پھر بڑا ناراض ہوا اس پر اور اس کو پھر بھگایا، کہا کہ چلو یہاں سے میں خود نہلاؤں. تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ جائز ہی نہیں ہے کہ جب زندگی میں ہم کسی کو ننگا نہیں دیکھ سکتے، مرنے کے بعد بھی اس کا وہ حصہ جو مستور رہنا چاہیے مستور ہی رہنا چاہیے، اس کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. اس لیے اس پر موٹی چادر ڈالنی چاہیے. اب یہ مسئلہ بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں، درمیان میں بات آ گئی، اس لیے فائدے سے بہرحال خالی نہیں ہے اور مقصود بھی یہ ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچے کچھ، اس لیے موٹی چادر ڈالنی چاہیے، خاص طور پر ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک. اور یہ حصہ اتنی موٹا، گھر کی کوئی چادر لے لیں بعد میں دھو دیں، گھر کی چادر اپا کے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی اختیارت کی بات نہیں. تو اس چادر کو ڈالیں اور اس کے بعد پھر بہرحال نہلانا سیکھیں. سنت کے مطابق بھی نہلایا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو نہیں آتا تو جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ اچھی طریقے سے اس طریقے سے پانی ڈالیں کہ سطر پوشی کا بھی لحاظ رہے اور اس کے ساتھ ساتھ نجاست بھی پاک صاف ہو جائے. اگر آپ نہلا دیں گے تو انشاءاللہ غسل پھر بھی ہو جائے گا، لیکن بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم نہلائیں تو سنت کے مطابق ہی نہلائیں. اس کو انشاءاللہ پھر سیکھ لیں کسی وقت، جب کوئی چاہے گا سیکھنا تو سکھانے والوں کی کمی نہیں، سیکھنے والوں کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بات کہاں سے چلی تھی، کہاں نکل گئی، تو ایک سوال یہ تھا یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو امر ربی ہے کہ جو انسان پہلے جاندار تھا اب وہ روح نکل گئی، نکلتے ہوئے نظر بھی نہیں آتی، لیکن آدمی آن واحد میں لاکھوں کروڑوں کا مالک تھا، اب روح نکل گئی تو وہ بیچارہ کنگال ہو گیا، مفلس ہو گیا. اب اس کے کسی کام کا نہ یہ بینک بیلنس ہے، نہ یہ کاریں ہیں، نہ کوٹیاں ہیں، اور جناب باغات ہیں، زمینیں ہیں، سب رہ گئی یہیں پہ. تو ایک سوال وہ کیا تھا، اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ امر ربی. اور دوسرا جو ہے آپ نے جو ہے وہ سکندر ذوالقرنین کا یہ واقعہ بھی آ گیا، اور اس سے پہلے بھی غالباً ایک بات آ گئی، اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی. تو یہ تینوں بہرحال سوالوں کے جواب ہو گئے. تو بادشاہ سکندر ذوالقرنین، اللہ نے اس کو ایسی حکومت اور سلطنت دی تھی کہ مشرق و مغرب میں اس کی سلطنت تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مشرق کی طرف چلا تو اتنا چلا کہ آبادیاں ختم ہو گئیں، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یعنی مغرب کی طرف چلا تو ایسا لگا کہ اب اس کے بعد اور کوئی آبادی نہیں ہے، سامنے سورج غروب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور مشرق کی طرف چلا تو حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یعنی اب پہنچا تو طلوع ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا سورج سامنے سے. مطلب یہ تھا کہ دونوں مشرق و مغرب کی حکومت تھی، اتنی بڑی حکومت اور سلطنت تھی. تو ایک ایسے مقام پر جب وہ پہنچا، وہاں پر کچھ قوم آباد تھی. یہ مطلع الشمس کا لفظ کہا ہے، اس کا مطلب ہے سورج جہاں سے نکلتا ہے شمال مشرق کی طرف کا غالباً یہ علاقہ تھا، وہاں پر جب پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں یاجوج ماجوج نے بہت تنگ کر رکھا ہے، اور یہ آ جاتے ہیں ہمیں تنگ کرتے ہیں، کھانا پینا ختم کر دیتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، اس لیے اگر آپ جہاں یہ رہتے ہیں ان کے درمیان دو پہاڑ ہیں، تو اگر یہاں پر آپ ایک دیوار قائم کر دیں تو ہمیں ان سے نجات حاصل ہو جائے۔ تو سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ ٹھیک ہے، اعینونی بقوہ، بادشاہ نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ قوت کے یعنی افراد فراہم کر دو، پیسہ میں لگاؤں گا، جو چیز ضرورت ہے وہ میں دوں گا، لیکن افراد لے آؤ تم۔ چنانچہ افراد ان کے مل گئے۔ یہاں پر ایک بات اصل میں کام کی آ گئی، اس لیے میں نے اس کو اعینونی بقوہ کو خاص طور پر پڑھا۔ اعینونی بقوہ کا مطلب ہے میری مدد کرو قوت کے ساتھ۔ ہر شخص ایک دوسرے کی مدد کا محتاج ہے۔ یہاں بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں بعض لوگوں نے کہا کہ صاحب غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور کسی سے مدد نہیں چاہتے۔ لیکن بعض لوگوں نے تفسیر میں یہ بھی لکھ دیا یار لوگوں نے، اور دلیل کے اندر یہ آیت لکھ دی کہ دیکھو بادشاہ سکندر ذوالقرنین نے بھی تو مدد مانگی تھی، تو بادشاہ نے مدد مانگی اس لیے مدد مانگنا جائز ہے، غیر اللہ تو ہے وہ۔ اس نے کہا انہوں بقوہ میری قوت سے مدد کرو، حالانکہ یہ مدد مانگنا اور اعتبار سے ہے اور وہ مدد مانگنا دوسرے اعتبار سے ہے۔ یہ تو ہر شخص محتاج ہے کہ بھائی ذرا میری کتاب پکڑا دیجئے، ذرا یہ چھڑی پکڑا دیجئے، ذرا جوتی مجھے اٹھا دیجئے، ذرا مجھے اونٹ پر سوار کرا دیجئے۔ یہ مدد تو ہر شخص ایک دوسرے سے طلب، اس مدد کا انکار نہیں کیا اللہ تعالیٰ، لیکن وہ مدد جو صرف خالصتاً اللہ کے لیے پکارا، اللہ کو جس کے لیے پکارا جاتا ہے، وہاں اللہ کے سوا کوئی اور مددگار نہیں، تو وہ اصل مراد ہے۔ بھائی لوگوں نے جو ہے وہ اس کو کہہ دیا کہ صاحب دیکھیں آیت قرآن مجید کی موجود ہے، آئی انہوں نے بقوبہ، تو اس لیے میں نے اس کو واضح کر دیا کہ یہ اس سے مراد وہ نہیں، بلکہ یہ وہ اعانت ہے جس کے ہم سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ نہ انبیاء کو اس سے کچھ مفر ہے، اور نہ اولیاء اللہ کو، نہ کسی اور سے۔ تو یہ غیر اللہ کی یہ جو مدد ہے ایسی ہے کہ جس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا جو نظام ہے یہ آپس کے تعاون و تناسر ہی پر رکھا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے تو یہ دنیا کا کاروبار چل ہی نہیں سکتا۔ کاروبار دنیا چل ہی اس طرح سے رہا ہے کہ آپ دکان کھول کے بیٹھتے ہیں، لازمی بات ہے کہ اب آپ کو کس کی ضرورت ہے مدد کی؟ گاہک کی۔ اگر گاہک نہ آئے تو دکان کھول کے بیٹھے رہیں، اپنی مدد خود ہی کر لے آدمی۔ اسی طریقے سے دکان میں کپڑے رکھے ہوئے ہیں تو تھان اٹھانے کی ضرورت ہے؟ کسی کی فریج کی دکان ہے تو فریج خود ہی اٹھا لے گا اکیلا؟ ایئر کنڈیشن رکھا ہو تو ڈیڑھ من کا خود اٹھا کے چل پڑے گا، یا کہے گا کہ آؤ ذرا بھائی پکڑواؤ؟ اس مدد کی ضرورت تو ہے، اس کے بغیر چارہ ہی کب۔ اس لیے اس سے مراد وہ نہیں ہے، اور جہاں تک ایسی مدد ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی سے حاصل ہوتی ہے، مشکلات اور پریشانیاں اور دیگر، اور اس میں اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، وہ عقیدے کے اعتبار سے کہ جب اللہ کے سوا اور کوئی مددگار ہمارا نہیں ہے۔ اگرچہ ظاہر میں اللہ تعالیٰ اسباب ہی پیدا فرمائیں گے اس مدد کے لیے بھی، لیکن وہ اللہ ہی کی طرف سے ہو۔ تو بہرحال انہوں نے کہا تو لوگ حرام ہو گئے، انہوں نے ایک دیوار قائم کر دی، اس کے بعد سے یاجوج ماجوج کا آنا بند ہو گیا۔ بات تو یہاں ختم ہو گئی۔ اب بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر دیواریں بھی بہت ساری ہیں۔ چین کے اندر جو چین کی دیواریں چین ہے تقریباً 1200 کلومیٹر پر محیط ہے، یعنی معمولی نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج جو ہیں یہ ترک ہوں گے، یہ تو پکی بات ہے کہ ترک ہوں گے، جیسے کہ تاتاری اور منگول قوم ایک نکلی، ان کی یہ قسط تھی، انہوں نے کس طریقے سے قتل و غارت گری اور فساد پھیلایا دنیا کے اندر اور تہس نہس کر دیا، اور خاص طور پر اہل ایمان کو تہ تہ کیا، کھوپڑیوں کے مینار قائم کر دیے، اور نہ جانے کیا کچھ کیا۔ تو یہ ان کی نسل تو ہے، انہی کی نسلوں میں سے ہوگی، لیکن چونکہ شمال مشرق کے علاقے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، اس لیے روس، قفقاز، کوہ قاف کا علاقہ، اور اسی طریقے سے بعض روایتوں سے چین، اور یہ سب بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ لیکن حقیقی علم بہرحال اللہ رب العزت کو ہے۔ احادیث اور قرآن سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ موجود ہیں، اور روزانہ اس دیوار کو چاٹتے ہیں، کھودتے ہیں مختلف طریقوں سے، تاکہ وہ دیوار آر پار ہو جائے۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، چونکہ اس میں رانگ بھی ڈال دیا، پیتل بھی ڈال کر اس کو پگھلا کر اس کو انہوں نے بند کر دیا تھا. اب مرور زمانے کے ساتھ ممکن ہے کہ پہاڑ اس دیوار کے اوپر آ گئے ہوں اس لیے نظر بھی نہ آتی ہو, لیکن پھر بھی تاریخی اعتبار سے بہت سے لوگوں نے بہت سی دیواروں کی نشاندہی کی ہے کہ یہ ہو سکتی ہے, یہ ہو سکتی ہے, یہ ہو سکتی ہے. لیکن اس کے بعد پھر حضرت علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرف رجحان ظاہر کیا ہے وہ قفقاز کا علاقہ ہی زیادہ نظر آتا ہے. تو بہرحال قیامت کے قریب یہ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا ان کا نکالنا تو یہ نکلیں گے. حدیث میں یہ آتا ہے, سمان بن نواز کی حدیث عام طور پر جو اس کو روایت کیا گیا ہے تو اس میں جو تفصیل ہے اس کے تحت یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرب قیامت میں یہ ظاہر ہوں گے, اور ظاہر ہونے کے بعد ایسا محسوس ہوگا کہ ہر اونچی جگہ سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے, یعنی انتہائی کثیر تعداد میں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنے ہیں کہ تم ایک اور دس سے ان کو تناسب دے لو, یعنی تم ایک ہو تو وہ دس ہیں. کیونکہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 9000 جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے, 1000 جنت میں جائیں گے, یا 999 جہنم میں جائیں گے, 1 جنت میں جائیں گے. تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے, آپ نے فرمایا پریشان مت ہو, یہ 999 یاجوج ماجوج کے قوم میں سے ہیں اور ایک تم میں سے ہوگا. اس قدر ہوں گے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ نکلیں گے تو اس تیزی کے ساتھ پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا وہ, اور حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے تم کوہ طور پہ چلے جاؤ. چنانچہ اس وقت اہل ایمان کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے جائیں گے, اور باقی اہل ایمان ہر اس مقام پر جہاں قلعے ہیں اور چھپنے کی جگہ ہیں وہاں پر وہ چھپ جائیں گے, اور یہ پہاڑوں سے ہر اونچی جگہوں سے پھسلتے ہوئے آئیں گے, اور حتیٰ کہ اگر کوئی دریا راستے میں ہوگا وہ دریا کو خشک کر دیں گے, پانی پی جائیں گے سارا کا سارا. اور اس کے بعد آنے والے وہاں سے جب گزریں گے تو وہ کہیں گے کہ بھئی یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا اس طریقے سے. تو اس لیے اس سلسلے کی بہت تفصیلات ہیں, احادیث کے اندر بھی ملتی ہیں, اور قرآن مجید میں اشارتاً ایک تو یہاں پر ذکر ہے اور آگے ایک مقام پر 17 پارے میں بھی انشاءاللہ کل بھی ان کا ذکر آئے گا. تو یہ زمین میں فساد پھیلانے والی قوم ہے, کون ہوگی, کب نکلے گی, اس کا زمانہ بہرحال متعین ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کر چکے ہوں گے اس کے بعد یہ قوم نکلے گی اور اس طریقے سے پھیل جائے گی پوری دنیا کے اندر, اور بہت ہی فساد اور قتل و غارت گری بہرحال مچائے گی. تو حضرت یوسف سکندر ذوالقرنین کا یہاں پر ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ جو سوالات تھے ان کے اس سوال کا جواب دینے کے لیے. اس کے بعد جو آخری آیت سورہ کہف کی ہیں 10 آیتیں, حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی یہ 10 آیات یاد کر لے تو اس کے لیے نور ہوگا سر سے لے کر پیر تک. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لیں تو فتنہ دجال سے اللہ اس کو محفوظ فرما دیں گے, اور جو شخص جمعے کے دن اس سورہ کہف کی تلاوت کیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سر سے پاؤں تک نور ہی نور فرما دیں گے. اور بھی دیگر فضائل اس سلسلے میں احادیث میں آتے ہیں. تو اس لیے سورہ کہف کو خاص طور پر جمعے کے دن پڑھنا بہت ہی اجر و ثواب کا سبب ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے غالباً یہ ہے کہ اس سورہ کہف کی جو آخری آیات ہیں قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی, دو آیتیں ہیں غالباً, اگر کوئی شخص صبح اٹھنا چاہتا ہے اور اس کی آنکھ نہیں کھلتی اسے چاہیے کہ یہ رات کو سوتے ہوئے ان آیتوں کی تلاوت کر لے اور پھر نیت کر لے کہ کس وقت اٹھنا ہے, تو انشاءاللہ جس وقت کی نیت کرے گا اللہ تعالیٰ اس وقت اسے اٹھا دیں گے. اس کے بعد سورہ مریم ہے, سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے حضرت مریم کا ذکر فرمایا ہے, ابتدا میں حضرت زکریا علیہ السلام کا اور ان کو خوشخبری دی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جن کو آپ پہلے بھی سن چکے ہیں, اور اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت مریم علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے نکاح تو نہیں کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان میں روح پھونک دی حضرت جبریل امین کے ذریعے سے. ابھی آپ سن چکے ہیں کہ روح جو ہے یہ امر ربی ہے, تو گویا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اور وہ روح جو ہے وہ جس میں حضرت مریم میں داخل ہو گئی. تو حضرت مریم علیہ السلام کے بعد جب حضرت جبریل آئے علیہ السلام تو انہوں نے کہا کہ میرے اولاد کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ مجھے کسی مرد نے چھوا بھی نہیں, تو انہوں نے کہا قال کذلک کہ ایسا ہی ہوگا. چنانچہ جب وقت ولادت آیا تو حضرت مریم دور چلی گئی بستی سے اور ایک کھجور کے تنے یا کھجور کی درخت کی جو جڑ تھی وہاں پر وہ بیٹھ گئی. ولادت کا وقت ہوا تو اس وقت جب انہیں تکلیف کا احساس ہوا تو انہوں نے کہا کہ کاش کہ میں مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، اور بھولی بسری ہو جاتی، یعنی یہ وقت نہ مجھے دیکھنا پڑتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پھر وہاں پکارا، من تحتها، ان کو نیچے سے، اور کہا کہ گھبراؤ مت. منادہ فنادہ من تحتها الا تحزنی، غمگین مت ہو. قد جعل ربک تحتک ثریا وحزنی الیک بجذع النخلۃ، ان کے ہاں ولادت ہو گئی. جب ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ایسا کرو کہ یہ جو درخت ہے کھجور کا، اس کو ہلاؤ. کھجور کا درخت ہلتا ولتا نہیں، بہت مضبوط ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب کے تابع ہیں، ان کے تابع کر دیتے ہیں، چونکہ یعنی مسبب الاسباب تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں. ہاتھ لگانا تمہارا کام ہے، کھجوروں کو جھاڑنا اللہ تعالیٰ کا کام. تو چنانچہ انہوں نے جب اس کو تھوڑا سا ایسا کیا تو اوپر سے کھجوریں تر و تازہ بالکل ان کو ملی. فرمایا کہ کھاؤ اور پیو، اور نیچے سے پانی کا چشمہ بھی جاری فرما دیا. تو پانی بھی پیو اور اسی طریقے سے کھجور کھاؤ پیو اور غم مت کرو. اس کے بعد کہا کہ اب رہا مسئلہ ہے کہ تم آؤ گی بستی میں، لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ بچہ کہاں سے آیا، تو تم کہہ دینا کہ انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا، کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا اس لیے آج میں بولوں گی نہیں. اس زمانے میں یہ روزہ جائز تھا، خاموشی کا روزہ کہتے تھے. چنانچہ انہوں نے جب بستی میں آئی تو بستی والوں نے حسب عادت کہا، یا اخت ہارون ما کانا ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تیری ماں ایسی تھی، نہ تو تمہاری باپ کی بیوی یعنی ماں ایسی تھی، تو تم نے یہ کیا کام کیا کہ تمہاری اولاد یہ ہو گئی. فاشارت الیہ، تو انہوں نے خاموشی اختیار کی اور اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. تو وہ کہنے لگے قالو کیف نکلم من کان فی المہدی صبیہ، جو بچہ ابھی گود میں ہو وہ کیسے بول سکتا ہے. تو ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا منہ اوپر کیا اور کہا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی اور مجھے نبی بھی بنایا. اس کا مطلب بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے سرفراز فرما دیا. اور اس کے بعد فرمایا کہ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا ہے میں جہاں بھی ہوں. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور مجھے نماز کی بھی وصیت کی ہے، زکات ادا کرنے کی بھی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. تو دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو جو تہمت لگانے والے تھے وہ اس سے بھی بری فرما دیا، کیونکہ ایک ایسا بچہ جو عام طور پر زبان سے بول نہیں سکتا اس کی شہادت مل گئی. تو پہلے بھی آپ سن چکے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بری کیا تھا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو بری کر دیا. پھر آگے اور مزید انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، تو انہوں نے اپنے والد کو مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی، اور جب انہوں نے باپ نے یہ کہا کہ اے ابراہیم تم باز نہیں آتے، مجھے تبلیغ مت کرو، دعوت مت دو، لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے رجم کر دوں گا، پتھر سے سنسار کر دوں گا پتھروں سے. تو حضرت ابراہیم نے کہا سلام علیک، اچھا بھائی اب ہماری اور آپ کی پھر سلام ہے. استغفر لک ربی، ان قریب اللہ سے میں استغفار کروں گا آپ سے. لیکن آپ سن چکے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ اپنے باپ کے لیے استغفار نہ کرو، کافروں کے لیے ان کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں، البتہ ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے. آگے اللہ رب العزت نے آخر میں یہاں پر مختلف واقعات ذکر کیے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے، کوہ طور پر ان کو نبوت دی گئی، اور چونکہ عصا اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے اللہ نے پوچھا کہ اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، قال ہی عصا ہے، کہا کہ میری لاٹھی ہے. اتوقع علیہا واہش بھی علی غنمی، کہ میں اس سے جو ہے وہ لاٹھی سے بکریوں کو بھی ہکاتا ہوں اور درخت پتے بھی توڑ لیتا ہوں اور دور اور کئی کام کر لیتا ہوں، بعد وقت تھک جاتا ہوں، ٹیک بھی لگا کے کھڑا ہو جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے صرف یہ پوچھا تھا یہ کیا ہے، تو جواب اتنا لمبا دیا. سوال تو یہ تھا کہ یہ کیا ہے، اس کا جواب کیا تھا، قال ہی عصائی، یہ عصا ہے. لیکن جواب اتنے لمبا کیوں دیا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ دیر تک ہم کلام رہوں. اللہ تعالیٰ چونکہ محبوب ہے اور محبوب سے ہم کلامی میں لذت حاصل ہوتی ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ اپنے رب سے میں زیادہ سے زیادہ بات کروں، اس لیے جواب کو طویل کر دیا کہ میں اس سے یہ بھی کام لیتا ہوں، یہ بھی لیتا ہوں، یہ بھی لیتا ہوں، یہ بھی کام لیتا ہوں. تو مختلف حضرت نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، تو چونکہ زبان میں لکنت تھی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی فرمایا قال رب اشرح لي صدری، یعنی دعا کی انہوں نے کہ اللہ میرے سینے کو کھول دیجئے، زبان کی رکنت کو دور فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کو بھی کھول دیا، سینے کو بھی کھول دیا، اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میری زبان کی میں جو یہ لکنت ہے اس کو دور فرما دیجئے، یفقہ قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں. تو لکنت تو رہی زبان میں حضرت موسیٰ کی، لیکن کم ہو گئی تھی، اور وہ بھی اس دعا کی برکت سے کم ہوئی تھی، اور کم پوری طور پر کم اس لیے نہیں ہوئی کہ حضرت موسیٰ نے دعا یہ کی تھی کہ اتنی لکنت دور ہو جائے کہ لوگ میری بات سمجھ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی دور فرما دی، یفقہ قولی، بات سمجھ لیتے تھے. لیکن حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام بڑے فصیح و بلیغ تھے، ان کا ساتھی بنا دیا، تو ان کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اور پھر خاص طور پر آخر میں اللہ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کتاب لینے کے لیے گئے، تو اپنی قوم کو کہا کہ ہمارے ساتھ تم بھی آ جاؤ پیچھے پیچھے. حضرت ہارون کو ان کا جو ہے رہبر بنایا، بڑا بنایا، اور کہا کہ میں تو جا رہا ہوں طور پہ، تم بھی آ جاؤ پیچھے پیچھے. اب یہ پتا تھا آپ کو کہ 30 دن کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ 30 روزے رکھنے پڑیں گے، اور بعد میں وہ 30 روزوں کو اللہ نے 10 روزے مزید بڑھا دیے، 40 روزے ہو گئے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم میرے پیچھے آنا، اور خود آگے نکل گئے. حضرت ہارون انہیں لے کے چلے. راستے میں وہ جو بچڑے کی عبادت کا واقعہ پیش آ گیا، سامری جو ایک شخص تھا اس کا نام بھی موسیٰ تھا، اس کی ماں کے ہاں جب ولادت ہونے لگی موسیٰ کی، یہ موسیٰ وہ نبی نہیں، دوسرا جو موسیٰ سامری، جو موسیٰ سامری، اس وقت وہ زمانہ تھا جب فرعون لڑکوں کو قتل کرا رہا تھا، تو اس کی ماں نے یہ کیا کہ بہرحال محبت تو اولاد کی سبھی کو ہوتی ہے، اس نے اپنے اولاد کو، وہ لڑکے کو پیدا جب یہ ہو گیا، ایک غار میں لے جا کر بند کر دیا، اتنا رکھا کہ ہوا آتی رہے، کچھ کھلا پلا بھی آتی تھی. بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو مقرر فرما دیا، اور حضرت جبریل امین نے اس شخص کی پرورش کی. روایت میں آتا ہے کہ ایک انگلی میں دودھ اور ایک انگلی میں شہد وہ اس کو کھلایا کرتے، یہاں تک کہ یہ جوان ہو گیا. اور بعد نے کہا کہ یہ فرعون قبطیوں میں سے تھا، مسلمان ہو گیا تھا، لیکن منافق تھا، نفاق تھا دل میں. بہرحال کہیں سے اس نے کچھ سنار بھی کام سیکھ لیا تھا کچھ. تو بہرحال اس نے یہ کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے کوہ طور پہ، اس نے یہ کیا کہ ساری قوم کا جو سونا تھا وہ جمع کر لیا. یہ سونا کس طور پر ان کے پاس تھا؟ مال غنیمت کے طور، چونکہ مال غنیمت اس وقت استعمال کرنا جائز نہیں تھا، تو بہرحال اس کا ایک خاص حکم آنے والا تھا یا اس کو جلانا تھا. سب قوم کے پاس جو سونا چاندی تھا وہ سب جمع کر لیا، اور جمع کر کے اس نے اس کو بچڑے کی شکل دے دی. حضرت موسیٰ علیہ ہارون علیہ السلام والسلام نے ایک گڑے میں اشارہ چلوا دیا تھا، اس نے اس کو شکل بھی دے دی تھی اس طرح. بعض نے کہا شکل نہیں دی تھی، لیکن اس نے اندر ہی اندر ایک نیت کی تھی اپنے. جب موسیٰ علیہ ہارون علیہ السلام جو اس کو جلانے لگے، تو جلانے سے پہلے یہ حضرت ہارون کے پاس آیا اور کہا کہ میرے ہاتھ میں جو کچھ ہے میں ڈال دوں. حضرت ہارون علیہ السلام سمجھے کہ جیسے سب نے زیور ڈالا ہے، سونا ڈالا، تو اس کے ہاتھ میں بھی کچھ ہوگا، کہاں ڈال دو. کہا کہ میں ڈال دیتا ہوں، لیکن آپ یہ دعا کرتے ہیں جو میری نیت ہے اس کے مطابق ہو جائے. حضرت ہارون نے دعا کر دی، تو اس کے ہاتھ میں مٹی تھی، اور مٹی کون سی تھی؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول. حضرت جبریل جب آئے تھے فرعون کو غرق کرنے کے احکام لے کر، تو چونکہ یہ جبریل امین کو پہچانتا تھا، اس نے دیکھا کہ حضرت جبریل امین کا گھوڑا جہاں جہاں قدم رکھتا ہے وہاں سے گھاس پیدا ہونی شروع ہو جاتی، تو اس نے ایک مٹھی مٹی وہاں سے اٹھا لی تھی. اس کو ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ اس مٹی کے اندر زندگی ہے، جس چیز پر ڈال دی جائے وہ چیز زندگی اختیار کر لیتی ہے، اس لیے اس نے اس کو اپنے پاس حفاظت سے رکھ لیا. اب جب یہ موقع آیا تو اس کے ذہن نے یہ بات پیدا کی اور دل نے یہ بات گھڑ لی، چنانچہ اس نے وہ مٹی ڈالی اس سونے پر اور نیت یہ کر لی کہ بچڑا بن جائے اور بولنے بھی لگے. چنانچہ وہ بچڑا بولنے لگا، آواز نکالنے لگا. اس سلسلے میں اور بھی بہت سی روایات ہیں، ان میں سے ایک کو میں نے بیان کر دیا. تو اب اس نے کہا لوگوں سے کہ دیکھو خدا تو یہ ہے الیعوذ باللہ، اور موسیٰ علیہ السلام کو تو غلط فہمی ہو گئی، وہ کہیں اور نکل گئے، بھول گئے. لوگوں کو کچھ چاہیے چوما چاٹی کے لیے، ہاتھ لگانے کے لیے. کہیں بھی کوئی، آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بھی جاتے ہیں، کہیں پر دروازوں کو ہاتھ لگائیں گے، کسی چادر کو چومیں گے، یہ لوگوں کا کچھ نظریہ ہے، کچھ ذہن کے اندر ان کا ہوتا ہے کچھ ہو چومنے چاٹنے کے لیے. تو چونکہ یہ سب کچھ تھا اس لیے اس زمانے میں بھی یہی ان کو جب ایک مل گیا اور چمک دمک اس میں بڑی ٹھیک ٹھاک تھی اور عجیب و غریب آواز بھی نکالتا تھا تو سب سجدے میں گر پڑے. اب تین گروہ بن گئے. 12,000 کے قریب آدمی ایسے تھے جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے, انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں. اور بعض نے کہا کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ خدا ہو, اگر حضرت موسیٰ آ کے کہہ دیں گے کہ یہ خدا نہیں ہے تو ہم عبادت چھوڑ دیں گے ورنہ تو کرتے رہیں گے. اور تیسرے گروہ نے کہا کہ یہ خدا ہی ہے, وہ ہمیں منع بھی کریں گے تب بھی ہم کریں گے. علیہ حضرت اللہ بہر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے, اللہ تعالیٰ نے بلکہ کہا کہ ماں آجل تو کہا, اے موسیٰ تم نے جلدی کیوں کی جلدی آنے میں, تمہیں چاہیے تھا اپنی قوم کے ساتھ رہتے, تم پہلے کیوں چلے آئے. حضرت موسیٰ کو تو چونکہ اللہ سے ملاقات اور اس کا شوق تھا اس لیے جلدی چلے گئے. اس نے بتایا کہ اللہ اس لیے میں آ گیا, کہا کہ تمہارے پیچھے قوم گمراہ ہو گئی اور یہ کام شروع ہو گیا. فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا, حضرت موسیٰ سخت غصے کے عالم میں افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف لوٹے اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ بچڑے کی عبادت کی جا رہی ہے سخت ناراض ہوئے. اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پہ بھی ناراض ہوئے کہ میں تمہیں اپنا خلیفہ بنا کے گیا تھا, تم نے ان سے جہاد کیوں نہیں کیا, قتال کیوں نہیں کیا, ان کو ان سے لڑے کیوں نہیں. ہارون علیہ السلام کی اپنے دلائل سے کہ بھائی یہ میری بات نہیں سنتے تھے, قریب یہ تھا کہ یہ مجھے ہی قتل کر دیتے الٹا. تو بہرحال وہ اپنے دلائل اپنی جگہ پر تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرط غضب میں حضرت ہارون کے بال سر کے بھی پکڑ کے کھینچے اور داڑھی کے پکڑ کے بال کھینچے. تو حضرت ہارون نے کہا قال یبنا امہ لا تاخذ بلحیتی, اے میری ماں جائے, اے میرے بھائی, ماں جائے کا لفظ کہا, یبنا امہ, اے میری ماں کے بیٹے یعنی میرے بھائی, میں بھی تمہارا بھائی ہوں آخر, سختی مت کرو میرے ساتھ, لا تاخذ بلحیتی, میری داڑھی پکڑ کے مت کھینچو. اس سے فقہا نے فرمایا کہ ایک مشت داڑھی ضروری ہے. یہ واقعہ سنانے کا ایک مقصد یہ بھی فائدہ حاصل ہونا چاہیے نا بھائی, ایک مشت داڑھی رکھیے اور تینوں طرف سے یہ گال بال ختم ہو جائیں گے بھائی قبر میں. جن لوگ جو لوگ جا چکے اگر قبر کھود کے دیکھو تو نہ وہاں گال نظر آئیں گے نہ بال نظر آئیں گے, ختم ہو جاتے ہیں. یہاں رکھنے کا حکم ہے, وہاں نہیں ہوگی, جنت میں نہیں ہوگی داڑھی, صرف سر کے بال ہوں گے. تو اس لیے یہاں حکم ہے, رکھو اللہ کے حکم پر بھائی, کیوں اس کو چھوڑتے ہو؟ لوگ تو کبھی راضی نہیں ہوتے. آپ جس حال میں اگر لوگوں کی رضا کے لیے چھوڑتے ہو تو لوگ تھوڑے راضی ہوں گے. ہاں اللہ کے لیے کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور راضی ہو جائیں گے, اور جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو لوگوں کے قلوب اللہ کے ہاتھ میں, وہ آپ کے لیے محبت ڈال دے گا سب. تو بہرحال یہاں سے جو بعض میں نے اس لیے عرض کیا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی صرف یہ ہے کہ ایک میل سے دور سے کالی سے نظر آ جائے کہ پٹی ہے بس, ایسا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں سوائے حج و عمرہ کے موقع پر, یعنی اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ملتا ہے کہ وہ ایک مشت سے زائد جو داڑھی ہوتی تھی وہ کٹوا دیتے, لیکن اس کے علاوہ عام طور پر رکھتے تھے. تو عزیمت تو یہ ہے کہ رکھیں, پوری رکھیں لیکن خوبصورت کر کے رکھیں, اور رخصت یہ ہے کہ ایک مشت کے بعد اس کو کاٹ سکتے ہیں تینوں جانب سے. اور دوسری بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ چاروں فقہ میں, یعنی کسی امام کے نزدیک ایسا نہیں ہے کہ داڑھی کٹانی جائز ہو, چاروں ائمہ کے نزدیک داڑھی رکھنا واجب ہے. سنت کیوں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے, اور اسی طرح اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. تو سنت بمانے طریقہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کا بھی طریقہ تھا. ارے بھائی جب غلامی کا توق ان کا گلے میں ڈال لیا ہے میرے عزیز بھائیو, تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو رکھتے ہوئے گھبراتے ہیں؟ لوگ کہیں گے کہ صاحب کیا بن گیا, ملا بن گیا, کہنے دو ان کو, مر جاؤ گے تو کیا وہ آپ کو بخشوا لیں گے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے منہ پھیر لیا اس بنا پر کہ میری شکل سے تمہیں نفرت تھی, میری جیسی شکل تک بھی تم نہ بنا سکو, اس وقت کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ اللہ کے لیے رکھو, ہمیں لوگوں کو تھوڑی خوش کرنا ہے, کوئی خوش ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے. عباس صحابہ اکرام کے دو چار بال ہی تھے لیکن پھر بھی رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے, ان کے چند بال تھے, انہوں نے اس کو کھینچ لیے, توڑ دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, آپ ناراض ہوئے, یعنی ان سے کہا بھی نہیں لیکن اظہار ناراضگی کی, تو انہوں نے پھر آئندہ پھر ایسا نہیں کیا کبھی. تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے, اس پر انشاءاللہ پھر کبھی. یہاں اس سے جو بات ثابت ہوئی وہ یہ کہ داڑھی اتنی تو ہوئے کہ ایک مشت میں آ جائے. بھائی اگر کسی کی ہوئی اتنی سی وہ مٹھی میں آئے گی؟ یہ بتاؤ مجھے, مٹھی کے لیے ایک مشت داڑھی بھی تو شرط ہے. اس لیے فرمایا لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول. تو بہرحال یہاں پر اس واقعے کو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سامری جادوگر میں تو کہتا ہوں جام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ قال فما خطبک یا سامری، ہاں بھائی اب تو بتا. تو اس نے پھر بتایا کہ میں نے حضرت جبریل امین کی گھوڑے کے نیچے جو خاک تھی وہ لے لی. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ میں نے وہ مٹی لے لی تھی اور میں نے سمجھا تھا کہ اس کے اندر حیات ہے اس لیے میں نے یہ عمل کیا. تو اس پر پھر دنیاوی سزا یہ جاری ہوئی. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال، تیری سزا یہ ہے کہ تجھے ہمیشہ بخار چڑھا رہے گا، ہمیشہ بخار چڑھا رہے گا، اور تجھے جب کوئی چھونا چاہے گا تو اس کو کہے گا لامساس، یعنی مجھے مت چھو، ورنہ اسے بھی بخار چڑھے گا وہ بھی مر جائے گا. جو اس کو چھوتا تھا اس کو بخار چڑھ جاتا تھا مر جاتا تھا. تو یہ عذاب اس پر اللہ نے دنیا میں تو یہ بھیجا کہ انتقور لامساس. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن نُخْلَفَ. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت میں جو اس کو عذاب دیں گے وہ الگ ہے، لیکن دنیا بھی عذاب اس کو رہا کہ پھر ہمیشہ یہ لوگوں سے بچتا پھرتا تھا اور آبادی سے دور تنہائی کے اندر ہی رہا اور وہیں مرکب گیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. جو باتیں ہم نے کہی ہیں جو صحیح صحیح ہیں انہیں قبول فرما. اے اللہ جو بات جوش بیان میں ایسی نکل گئی جو مناسب نہیں تھی یا صحیح نہیں تھی، اللہ اسے ہمارے ذہنوں سے نسیہ منسیہ فرما دے اور صحیح صحیح کو قبول فرما لے. قرآن مجید کی تلاوت کو قبول فرما لے. جو غلطیاں ہو گئی انہیں معاف فرما دے. جو صحیح صحیح پڑھا گیا اسے قبول فرما لے. ہمارے روزوں کو قبول فرما لے. نمازوں کو قبول فرما لے. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما. ہر قسم کے شر سے اور فتنوں سے محفوظ فرما. اپنے فضل و کرم سے جب تک زندہ رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.